أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
ما شاء الله بارك الله جزاكم الله خير واحسن الجزاء for the most beautiful rendition of the Quran Quran Pak. May Allah subhanahu wa ta'ala accept and may Allah tabaraka wa ta'ala increase us all in the recitation and love of Quran al-Kareem. Most respected ulama and our elders and dear brothers and young friends, a statement of the great physician, the spiritual physician of the ummah, Hazrat Hakim al-Ummah, Mawlana Ashraf Ali Sahib Thanvi Rahmatullah Alayhi, he mentions that akabir ka wujud bajood hota hai, which simply means that the presence of the great friends and pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala is a means of great protection, stability and solace for us. And indeed we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala has favored us today in this country, that we have a personality who personifies the statement of Hazrat Aqeel Muhammad Rahmatullah Ali. Our special guest, Hazrat Sheikh Abdul Mu'id Sahab Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ahu, is no stranger to the shores of our country. He has visited on many occasions in the past, and he has also delivered many bayanat in this particular masjid. He belongs to a very auspicious and illustrious chain, a golden chain of pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala, and he hails from a town known as Sakkar in Pakistan. His initial years in his youth, he was associated and bi'at to Hazrat Masihul Ummat, Mawla Masihullah Rahmatullah Alayh, and thereafter he continued his tarbiyat and he continued with the mission of gaining closeness to Allah subhanahu wa ta'ala through the very safe and able channel of his illustrious father, Hazrat Shafiqul Ummat, Hazrat Mawlana Muhammad Farooq Sahib Rahmatullah Alayh. Hazrat also enjoyed a very special relationship with Hazrat Mawlana Yunus Patel Rahmatullah Alayh, and many of us who would have been present at that time would have observed the great love and the compassion and the respect that these great pious personalities enjoyed between each other. And Hazrat Mawlana Yunus Patel Rahmatullah Alayh's shafqat and his compassion and his love towards our special guest, our Hazrat Damat Barakatuh Mul Aliya. He is a personality that embodies compassion, love, kindness, gentleness, and all that a human being is thirsty for today. And that is what we are here for today, that we are here to sit at the feet of this great personality so that we may, with our attentive hearts and with the ears of our hearts, derive and imbibe that spirituality that is it's evident, and it is within it comes with their personality and it goes with them wherever they go. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to satiate our hearts. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to benefit us fully and grant us sincerity and grant us the complete benefit of sitting here today and continue to benefit from Hazrat during his stay in Durban for the week. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq. اب گزارش ہے کہ حضرت اپنے کلمات عالیہ سے مقدمہ درخواست مستفید فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کا ایک موقع اور عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا, ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اس جگہ سے جو ماضی کی یادیں وابستہ ہیں اس کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو پھر حق تلفی ہوگی کہ اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو یہاں پہ رکھا تھا کہ جو ولایت کے اعلی مرتبے پر اور اس درجے اپنے کو مٹایا ہوا تھا کہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ کتنا بڑا یہ شخص ہے. حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمہ اللہ تعالی, اللہ نے ایک عجیب تواضع کا پیکر بنایا تھا, خلوص, محبت, چاہت, اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا, محبتوں کو بانٹنا, لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنا, لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا, لوگوں کے غم کو ہلکا کر دینا, بڑی خصوصیات تھی. جیسے ابھی مولانا امیر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ والوں کا جو وجود ہے وہ باوجود ہوتا ہے, تو حقیقت یہی ہے کہ حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی کا جو وجود تھا وہ باوجود تھا. اور کثیر خلق خدا فیضیاب ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلے ہیں کہ جب تک دنیا میں رکھنا اللہ کو منظور ہوتا ہے اللہ دنیا میں اپنے پیاروں کو رکھتا ہے, اور جب اپنے پاس بلانا منظور ہوتا ہے تو اللہ کے جوار رحمت میں وہ چلے جاتے ہیں, اللہ کی آغوش رحمت میں وہ چلے جاتے ہیں. وہ تو گھاٹے میں نہیں ہوتے, وہ تو اور بڑے فائدے میں چلے جاتے ہیں. دنیا کے آلام, مصائب, مشکلات, غم اور ہم سب سے نجات پا کر اللہ کی آغوش رحمت میں چلے جاتے ہیں, لیکن نقصان ہمارا ہو جاتا ہے, نقصان ہمارا ہو جاتا ہے کہ ایسے وجود جو باوجود ہوتے ہیں جن کی صحبت, جن کی برکت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے, اور ایک کثیر خلق خدا جن سے سیراب ہو رہی ہوتی ہے, اب وہ اپنی سیرابی کے لیے جائے تو کہاں جائے. اب یہاں پر ایک بات, ایک نقطہ جو سمجھنے کا ہے کہ اللہ والے تو چلے جاتے ہیں لیکن اللہ والے اپنا مشن چھوڑ جاتے ہیں, اپنی تعلیمات چھوڑ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے, چلے گئے. خاتم الانبیاء ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, چلے گئے. خلفائے راشدین, صحابہ اکرام,
اولیاء امت آتے رہے اور دنیا سے جاتے رہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مشن وہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنی تعلیمات کو وہ چھوڑ کر جاتے ہیں. اب بعد والوں کا کیا کام ہے؟ بعد والوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ان کے جانے کے بعد انسان کسی غفلت کا شکار ہو جائے، کسی کوتاہی کا شکار ہو جائے، اور جس در سے، جس گھر سے، جس ہستی سے محبت تھی وہ صرف ان کی زندگی تک محدود نہ رہ جائے. کیونکہ عالم برزخ میں ہمارے احوال کی اطلاع ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری وہ محبت، وہ چاہت صرف منہ دیکھے کی ہو. ہمارے خلوص کا جو امتحان ہے وہ تو آج ہے کہ ہم نے اس در کو، اس گھر کو کتنا مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، ان کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے یا نہیں بنایا، اور ان کی تعلیمات پر ہم کتنا چل رہے ہیں. اگر اس مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو پھر عالم برزخ سے جو فیض آتا ہے وہ دنیا کے فیض سے زیادہ قوی اور طاقتور ہوتا ہے. میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اللہ والے دنیا میں جب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، غموم اور ہموم لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں عالم برزخ میں تو وہاں ان کی توجہ یکسو ہو جاتی ہے، یہاں سے زیادہ کامل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اب وہ عالم برزخ کی جو توجہ ہے وہ زیادہ کامل ہے، زیادہ پاورفل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی لینے والا تو ہو، کوئی جھولی پھیلانے والا تو ہو. آج دینے والے تو موجود ہیں لیکن لینے والے نہیں ہیں، افسوس ہوتا ہے. اس لیے اب ان کے جانے کے بعد وہ تو اپنا مشن، اپنا کام اپنے حصے کا کر کر گئے ہیں، جتنا کام اللہ کو لینا مقصود تھا وہ اپنے حصے کا کام، اپنی ذمہ داری کو نبھا کر گئے ہیں. اب تو نبھانے کی ہماری باری ہے، اب باری ہماری ہے نبھانے کی. تو سوچنا چاہیے کہ کتنا نبھا رہے ہیں، کتنا ان کی تعلیمات پر چل رہے ہیں. اور کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جن بزرگوں سے، اللہ والوں سے ہم اپنی نسبتوں کو وابستہ کرتے ہیں، کیا ان کے جانے کے بعد ہماری زندگی ایسی ہے کہ عالم برزخ میں ان کی آنکھوں کو ہم ٹھنڈک اور راحت پہنچا رہے ہیں؟ کیا ایسی زندگی ہے؟ میں نے اپنے شیخ حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک دعا کرتے ہوئے زار و قطار روتے تھے، اور وہ دعا یہ فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس طریق کا بدنام کنندہ نہ بنانا، اور روتے تھے اس بات پر کہ اللہ نے نسبت عطا فرمائی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن عطا فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت مولانا فقیر امت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دامن عطا فرمایا، پھر حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کا دامن عطا فرمایا. تو اس بات پر روتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس طریق کا بدنام کنندہ نہ بنانا. آج ہمیں تو کسی بدنامی کا، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بڑوں کے جانے کے بعد اور بے خوف ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں. اور بڑوں کے جانے کے بعد جو فتنے آتے ہیں، ان فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے، حدیث مبارکہ میں پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ بڑوں کے جانے کے بعد ہمیں فتنوں میں مبتلا نہ فرمانا. آزادی کا فتنہ آتا ہے، مال کا فتنہ آتا ہے، اختلاف کا فتنہ آتا ہے، کہ بڑوں کے وجود ایسے باوجود ہوتے ہیں کہ بہت سے اختلافات، بہت سی باتیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، تھمی ہوئی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب بڑے چلے جاتے ہیں تو آزمائش اور امتحان کا دور شروع ہوتا ہے. تو کون کتنا اس آزمائش اور امتحان پر پورا اترتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. کہ کتنا ان کی تعلیمات پر چلتا ہے، کتنا فتنوں میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہمیں اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے. بڑوں کی زندگی سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ بھائی عاجزی اور تواضع کا ملتا ہے، انکساری کا ملتا ہے، اپنے کو مٹانے کا ملتا ہے. اور وہ مٹانا، وہ عاجزی، وہ انکساری ایسی، وہ تواضع ایسی کہ اس مٹانے کا اپنے کو پتا بھی نہ چلے کہ میں نے اپنے کو مٹایا ہے، میں نے تواضع کو اختیار کیا ہے. اس طرح سے اپنے آپ کو مٹانا، ایسی عاجزی کو اختیار کرنا. آج تو کیفیت یہ ہے کہ ہم نسبتیں تو بزرگوں کی جانب وابستہ کرتے ہیں لیکن غصہ قابو میں نہیں ہے، جذبات قابو میں نہیں ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، معمولی معمولی باتوں پر فساد کھڑا ہو جاتا ہے، اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اختلافات کو ہم ہوا دینے لگتے ہیں. ارے بھائی، آپس کا اختلاف تو بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مونڈنے والی چیز ہے، اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بالوں کو مونڈنے والی چیز ہے، یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے. تو کیا بڑوں کی محبتوں کا یہی حق تھا کہ اختلافات میں مبتلا ہوا جائے، ایک دوسرے کی مخالفتیں کی جائیں، عدم برداشت کا شکار ہوا جائے، کسی کی بات کو برداشت نہ کیا جائے؟ آج سوچنا چاہیے. جذبات، غصہ، پھر اس کا اظہار، آج اس نے زندگیوں کو ایسی تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا ہے کہ جہاں پر انسان کا اخلاق اور کردار تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ انسان جو بنتا ہے وہ اخلاق اور کردار سے بنتا ہے، وہ ان جذبات سے کبھی انسان نہیں بنا کرتا. جذبات کو تو ہمیں روکنے کا حکم دیا گیا، اس غصے کے گھونٹ کو پینے کا ہمیں حکم دیا گیا. کس لیے دیا گیا؟ تاکہ غصے میں جذبات کی رو میں نہ بہ جائے، کسی پر ظلم نہ کر بیٹھے، کسی کی حق تلفی نہ کر بیٹھے. اور اسی جذباتیت نے اتنی تباہی مچائی کہ آج گھر گھر کے اندر کشیدگی ہے، ناچاکی ہے، اختلاف ہے، ایک دوسرے سے دور ہیں. نوبت یہاں تک آ جاتی ہے بعض اوقات کہ یہ نفرتیں اس درجے بڑھتی ہیں کہ باپ بیٹے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، بیٹا باپ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، بیوی شوہر سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، شوہر بیوی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو یہ نفرتیں آخر اتنی کیوں بڑھتی ہیں؟ اس کا کیا سبب ہے کہ نفرتوں کا یہ پیمانہ اتنا بلند کیسے ہو جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب انسان کی انا اتنی بڑھ جائے کہ اس کے سامنے رشتے چھوٹے ہو جائیں، انا اتنی بڑھ جائے کہ باپ چھوٹا ہو جائے، اس کی انا بڑھ جائے، انا اتنی بڑھ جائے کہ شوہر چھوٹا معلوم ہو اور انا اس کی بڑی معلوم ہو، یعنی وہ انا جو ہے وہ رشتوں سے بڑھ جائے، تو پھر یہی فساد ہوتے ہیں. پھر خیر کی توقع کہاں کی جا سکتی ہے؟ آج ہر آدمی اپنی انا کا پجاری بنا ہوا ہے، انا کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ میری بات صحیح، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، بس میری بات کو مانا جائے، میری بات کو سنا جائے، اور دوسرے کی سننے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے. تو بھائی، اس اختلاف سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نفرتوں کو مٹانا ہے، محبتوں کو پھیلانا ہے. اور پھر ہم نے جس شخصیت کو دیکھا ہے، چند گھڑیاں جن کے پاس گزارنے کا ہمیں موقع ملا ہے، وہ تو محبت کا پیکر تھے، وہ تو مجسم محبت تھے. تو کیا وہاں رہ کر ہم نے ایک سبق بھی حاصل نہ کیا؟ کہ ایک ہی سبق سیکھ لیتے، وہ محبت کا سبق تھا کہ وہ محبت کا بیج اپنے اندر بھی بو لیتے ہیں. اس زمین پر اس محبت کا، دل کی زمین ہے نا، یہ دل کی جو زمین ہے کہ جہاں پہ نفرتوں کے کانٹے اور جھاڑیاں اگا رکھی ہیں، کاش کہ اس زمین پر محبت کا ایک بیج ڈال دیتے تو پھر محبت ہی محبت ہوتی. اور محبت ایسی چیز ہے، از محبت تلخہا شیری شوت، کہ محبت ایسی چیز ہے جو تلخ کو بھی میٹھا کر دیتی ہے، کڑوی بات بھی کسی کی بری معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اندر محبت ہے. کہ جیسے انسان عینک لگاتا ہے تو جس رنگ کا اس میں گلاس لگا ہوا ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، تو ویسی اسی رنگ کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو اگر محبت کی عینک اگر آنکھ پہ لگا لے تو پھر کسی کی برائی بری معلوم نہ ہو، کسی کی مذمت بری معلوم نہ ہو. ہم نے عداوت کی عینک لگا رکھی ہے، ہم نے نفرت کی عینک لگا رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اختلافات اور دوریاں بڑھ رہے ہیں، اور ایک ایسی آگ بھڑک رہی ہے کہ لوگ اس آگ کے اندر پیٹرول تو ڈال رہے ہیں لیکن کوئی اسے بجھانے والا نہیں ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی نہیں ہے. جس کو دیکھو اپنے جذبات کی رو میں بہہ رہا ہے. ہمارے اکابر کیسے تھے؟ حکیم الامت، مجدد الملت، حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نمبر اللہ مرقدہ، جن کی نسبتوں سے آج ہم یہاں جمع ہیں. حضرت کی بیماری کا زمانہ، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اطباء علاج کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا. تو حضرت کے بھتیجے تھے، ناظم خانقاہ بھی تھے، مولوی شبیر علی صاحب. ہر کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو مولوی شبیر علی صاحب نے عرض کیا کہ بڑے ابا، جب اطباء کی حکما کی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا تو انگریزی دوا استعمال کر لیں، انگریزی ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی، ساری زندگی تو میں نے انگریزی دوائی استعمال نہیں کی، اب اگر انگریزی دوائی استعمال کروں تو پھر ساری زندگی تو میں نے چھوڑ رکھا تھا، اس کو اب کیسے استعمال کر لوں؟ تو مولوی شبیر علی صاحب نے کہا کہ حضرت، جب فتوے کی روح سے وہ جائز ہے تو پھر اس کے استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ حضرت خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سکوت اختیار کیا، اور سکوت اختیار کر کے فرمایا کہ مولوی شبیر علی، تم ٹھیک کہتے ہو، میں کہاں کا اتنا متقی آیا، میں کہاں کا اتنا پرہیزگار آیا کہ میں یہ کہوں کہ جی میں انگریزی دوائی استعمال نہیں کروں گا، جب فتوے کی روح سے جائز ہے تو تم ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک ہے میں استعمال کر لیتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے، یہ ہمارے اکابر تھے، کیسی ان کے اندر عاجزی تھی، کیسی تواضع تھی کہ اپنی بات پر جمنا نہیں تھا، اپنی بات پر، اپنی رائے پر کہ نہیں، جو میں نے زبان سے کہہ دیا بس وہی صحیح ہے. آج یہی ہو رہا ہے، آج اسی چیز نے فساد کر رکھا ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے محبوب خلفاء میں سے تھے. بہت ڈانٹے کھائیں، دھکے لگے، نکالا گیا، زبان پر پابندی لگی، شعر اشعار کہنے پر پابندی لگی، بہت سختیاں برداشت کی. ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، اپنے قول پر، اپنی رائے پر جمود نہ ہو، یعنی جمنا نہ ہو. تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد قول حق ہے یا قول باطل ہے؟ ارے فرمایا کہ خواجہ صاحب کیا سمجھے، قول باطل پر بھی کوئی جمود ہوتا ہے؟ فرمایا کہ قول حق پر بھی جمود نہ ہو، کہ اپنی حق بات کہہ کر الگ ہو جاؤ، تانا بانا اس کے سپرد کر دو، وہ مانے مانے، نہ مانے نہ مانے، اس کی مرضی، لیکن کسی اختلاف میں مت پڑھو. کیونکہ جب آدمی اختلاف میں پڑھتا ہے اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق کے اندر بربادی آنا شروع ہو جاتی ہے. اختلاف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اخلاق برباد ہونے لگتے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے. جب آدمی سوچتا ہے اور اپنی زبان کو، کبھی اپنے قلم کو، کبھی اپنے موبائل کو استعمال کرتا ہے تو پھر اپنے اخلاق کا تو وہ جنازہ نکال دیتا ہے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی، کسی کی ایسی اصلاح کرنا، کسی کو ایسی نصیحت کرنا کہ کسی کی جوتیوں کی حفاظت کے لیے تم اپنی گٹھڑی اٹھوا دو، تو فرمایا کہ ایسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اپنے ایمان کی گٹھڑی اٹھوا دو، اپنے اخلاق کو برباد کر لو. تو اکابر کی زندگیوں سے سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ عاجزی اور تواضع کا ملتا ہے. اور جب تک انسان اپنے کو مٹاتا نہیں فنا کو اختیار نہیں کرتا، یاد رکھیے اس وقت تک اللہ کا تعلق بھی حاصل نہیں ہوتا، چاہے ظاہری اعتبار سے ایک ایسا ہی ہو. اس انا کو سب سے پہلے پامال کرنا پڑتا ہے، اس انا کو روندنا پڑتا ہے. جذبات تو بہت انسان کے اندر ہوتے ہیں اور انسان اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اپنے اخلاق کو برباد کر رہا ہوتا ہے، جذبات کی تسکین کرتا ہے، اخلاق کو برباد کر لیتا ہے. حالانکہ جذبات ایسی چیز نہیں کہ اس کی تسکین کی جائے، ہاں اپنے اخلاق کی ضرور حفاظت کرنی چاہیے کہ میرے اخلاق میں تو کوئی بربادی نہیں آ رہی. اور آج ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑوں کے جانے کے بعد ہم بعد میں اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم نیک صحبتوں میں جڑنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس وہ تو چلے گئے، اب کس کے پاس ہماری اصلاح ہوگی. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی تم اس چکر میں کیوں پڑتے ہو کہ جی کوئی غوث پاک اور جنید بغدادی آئیں گے تو تمہاری اصلاح ہوگی، جیسے تم ہو تو ایسے اللہ والے تم سے بہتر موجود ہیں. اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بدلی چھوٹی ہو یا بڑی تجھے اس سے کیا لینا، اگر بدلی چھوٹی بھی ہے اگر وہ برسے گی تجھے تو نہلا دے گی، تیرا تو کام بن جائے گا. لیکن اندر کی ایک انا ہے کہ کیسے جائیں، اندر کی خودی ہے کہ کیسے اپنے کو پامال کریں، کیسے اپنا حال دل جا کر کہیں، اپنی خرابیوں کو کیسے ظاہر کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ اپنے اعتقاد کی وجہ سے کہ وہ خود اپنا معتقد بنا ہوا ہے اور لوگوں کی نظروں کے اندر اپنے کو بڑا معزز اور مکرم سمجھتا ہے، اللہ والوں سے باوجود تعلق ہو جانے کے، بیعت ہو جانے کے، اپنی خرابیوں کو کھولتا نہیں ہے، ظاہر کرتا نہیں ہے. ہاں اچھے اچھے خواب ضرور سنا دیتا ہے، اچھی اچھی باتیں ضرور سنا دیتا ہے، رنگین حالات سناتا ہے اور سنگین حالات نہیں سناتا کہ میرے اندر خرابی کیا ہے، میری نظروں کا استعمال کیسا ہے، میری زبان کا استعمال کیسا ہے، میرا غصہ قابو میں ہے یا نہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے، میں اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہوں یا نفرت کرتا ہوں، گھر والوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے، والدین کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے. آج گھر گھر کے اندر والدین بڑے دکھی ہیں. کس وجہ سے دکھی ہیں؟ اولاد کی وجہ سے دکھی ہیں کہ جس اولاد کو خون جگر دے کر وہ پالتے ہیں، اپنی جوانی کو کھپا دیتے ہیں، پھر وہ اولاد سامنے آ کر جواب دے تو پھر ان کے جذبات کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہے. انہوں نے تو بڑی امید سے یہ ایک درخت بنایا تھا، اسے پال کر ایک پورا شجر بنایا تھا، اس کی مثال تو ایک کومپل جیسی تھی کہ جو کسی سردی گرمی کے موسم کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا، کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں تھا. کس طرح سے ماں نے خون جگر دیا، باپ نے جوانی کو کپا دیا. آج جب یہ جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو باپ کو آنکھیں دکھانے لگا، باپ سے تلخیاں کرنے لگا، اس کی بات کو ناگوار سمجھنے لگا. تو آخر اس منزل پر پہنچا ہے تو خود بخود تو نہیں پہنچا، کسی کا مرہون منت ہے. تو جس کا مرہون منت ہے وہ تیرے محسن ہے اور تو محسن کشی کر رہا ہے. اس محسن کشی کے ساتھ کیا تو دنیا کے اندر فیضیاب ہو سکتا ہے؟ کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کی ترقی کر سکتا ہے؟ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی بھی یہ فیضیاب نہیں ہو سکتا. تو آج گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ ہر گھر میں والدین اپنی اولاد سے دکھی ہیں. یاد رکھیے کہ اپنے والدین کی راحت کا خیال کرنا چاہیے، اور اس راحت کے لیے، خدمت کے لیے اپنی انا کو پامال کر دینا چاہیے. یہ انا ہے نا، یہ رکاوٹ بنتی ہے، انا میں. وہ ہمارے ہاں پاکستان میں پنجابی کے صوفی شاعر ہوئے بابا بھلے شاہ، تو ان کا شعر ہے پنجابی کا، کہتے تھے نہ کر بندیا میری میری، نہ کر بندیا میری میری، تو مٹی دی ٹیری. یعنی تو جو کرتا ہے نا میری میری، تیری کیا حیثیت ہے، تو مٹی کا ڈھیر ہے، کہ تجھے تو مٹی کے اندر دفن کیا جائے گا، مٹی کے اندر تجھے تو مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، تیری ہستی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. تو نہ کر بندیا میری میری تو مٹی دی ٹیری. تو انسان تو مٹی کا ڈھیر ہے, کس چیز پہ فخر کر سکتا ہے, کس چیز پہ ناز کر سکتا ہے. اس لیے اپنے والدین کی خدمت کے لیے اپنی انا کو قربان کر دینا چاہیے اور والدین کے ساتھ لگے لپٹے رہنا چاہیے, ان کے دل کو خوشی اور راحت پہنچانا چاہیے اور ایسی خوشی اور راحت پہنچانا چاہیے کہ بے ساختہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے. اور یہ دعا ایسی ہے والدین کی جس سے ہم نے اپنی سختیوں کی وجہ سے, اس انا کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے. یہ والدین کی دعا ایسی ہے کہ جب اللہ کے سامنے یہ ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے, اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا. والدین کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. تو والدین کی راحت کا خیال کرو, ان کی خدمت کرو, ان سے دعائیں لو. بزرگوں کے پاس تو چلے جاتے ہیں, وہاں سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی والدین کے سامنے بھی سر جھکا کر بیٹھے؟ بزرگوں کی جوتیاں اٹھانا بڑے فخر کی بات سمجھتے ہیں, لیکن والدین کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے آر آتی ہے. تو اللہ والوں کا درجہ بعد میں ہے, والدین کا درجہ پہلے ہے. تو والدین کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے, ان کے پاؤں دباتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے, کیوں آر آتی ہے؟ پتہ چلا کچھ تکبر ہے, بڑائی ہے, انا اندر ہے. اس انا کو پامال کرنا نہیں چاہتا, جھکنا نہیں چاہتا. تو ظاہر ہے کہ بھائی جب تک جھکتا نہیں, کیونکہ جب کسی درخت پر پھل آتا ہے اس پھل کا ایک بوجھ ہوتا ہے اور اس سے وہ شاخیں جھک جاتی ہیں, تو یہ علامت ہے کہ یہ درخت ثمر آور ہے, اس پر پھل آ چکا ہے, اس کی شاخیں جھک چکی ہیں. اسی طرح سے جب آدمی کے اندر عاجزی ہوتی ہے, تواضع ہوتی ہے, اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے, اللہ کی مخلوق سے حسن ظن ہوتا ہے, اللہ کی مخلوق سے درگزر کرتا ہے, تو پھر وہ اکڑا اکڑا نہیں رہتا, وہ جھکا جھکا رہتا ہے, وہ عاجزی کے ساتھ رہتا ہے, انکساری کے ساتھ رہتا ہے, وہ ناگواریوں کو برداشت کرتا ہے. اور ہم اپنے اکابر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو یہی سبق سب سے بڑا ملتا ہے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی طالب اور سالک کا مواخذہ کرتا ہوں, پکڑ مواخذہ, اور حضرت کے آپ تربیت السالک کو اٹھا کر دیکھیں, حضرت کے ملفوظات اور مواعظ کو پڑھیں, کہ وہاں پر ہر کام کا ایک ضابطہ اور اصول تھا, ہر کام ضابطے اور اصول کے مطابق ہوتا تھا, اور اگر خلاف ضابطہ کوئی بات ہو گئی اس پر پکڑ اور مواخذہ ہوتا تھا. لیکن وہ چیز حضرت کے ساتھ خاص تھی, اس لیے حضرت نے اپنے آخر زمانے میں فرمایا, کیونکہ آج بہت سے لوگ آج اپنے آپ کو حضرت تھانوی کی جگہ پہ سمجھ لیتے ہیں, تو اس لیے حضرت نے اپنے آخر زمانے میں ایک بات فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ تعلیم و تربیت کے معاملے میں میرا مذاق لینا, میرا مزاج نہ لینا, کیونکہ میں اپنے مزاج میں مامور من اللہ تھا کہ لوگوں کو دھکے لگائے, خانقاہ سے نکالا, بستر اٹھوائے, مامور من اللہ تھا. لیکن اب لوگوں کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی, نہ ہو سکتی ہے کہ دھکے دیے جائیں, نکالا جائے, اس طرح نہیں ہو سکتی. لوگوں کی تربیت تو لوگوں کو قریب کر کے ہوگی. تو حضرت یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کی پکڑ اور مواخذہ کرتا ہوں, اور وہ بھی ہر ایک کی نہیں, آج تو ہم ہر ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہر ایک کے کھوجی بن جاتے ہیں, ہر ایک کی نہیں, جس کا تعلق ہے اصلاح اور تربیت کا, اس کی اصلاح, اس کی درستی. اور ایک بات اور فرمایا کرتے تھے, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے, اگر وہ میرے پاس آتا ہے اور اس میں 99 خرابیاں ہوتی ہیں اور ایک خوبی ہوتی ہے, 99 خرابیاں ہیں, ایک خوبی ہے, تو میری نظر اس کی 99 خرابیوں پر نہیں ہوتی, ایک خوبی پر ہوتی ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے, جب کسی کی خوبی پر نظر ہوگی تو انسان اپنے اندر عجب اور خود پسندی سے بچ جائے گا, کسی کی حقارت دل کے اندر نہیں آئے گی. تو اس لیے دوسروں کی خوبی اور کمال پر نظر ہونی چاہیے. اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا مجھ سے اصلاح و تربیت کا تعلق ہے اور اس کے اندر 99 خوبیاں ہیں, اچھائیاں ہیں, لیکن ایک خامی اس کے اندر اگر ہے, تو میری نظر اس کی ایک خامی پر ہوتی ہے، 99 خوبیوں پر نہیں ہوتی، کہ اس کے اندر ایک خامی بھی کیوں باقی رہے. ان تعلیمات میں ہمارے لیے نصیحت ہے. پھر تیسری بات حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر میں کسی کی پکڑ اور مواخذہ کرتا ہوں تو عین اس پکڑ کی حالت میں، مواخذے کی حالت میں، ظاہر انسان کے اندر کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں، تیزی بھی ہوتی ہے، لیکن عین اس حالت میں بھی اس کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور اپنے کو اس سے کمتر سمجھتا ہوں. اب اندازہ لگائیے کہ ایسا شخص، اسے تو حق ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرے، لیکن جس کو ابھی، جس کے نفس کے اندر کوئی تہذیب ہی نہ آئی ہو، جس کے باطن کا بھی تزکیہ ہی نہ ہو، اور وہ لوگوں کی اصلاح کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ فساد ہی ہوگا. تو آج لوگ اسی طرح دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں اور اپنی اصلاح سے غافل ہیں، تو معاشرے کے اندر فساد نظر آ رہا ہے. اگر ہر آدمی انفرادی طور پر اپنی اصلاح کے اہتمام میں لگ جائے، اپنی خامیوں پر نظر کرے، سارے معاشرے کا فساد ختم ہو جائے. فساد تو اسی لیے ہے نا کہ میں سب سے اچھا اور دوسرے سب برے، سب کی برائیاں، سب کے عیب وہ سامنے ہیں، لیکن اپنی خرابی، اپنا عیب کوئی سامنے نہیں. تو فرماتے تھے کہ عین اس حالت میں بھی اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں اور دوسروں کو افضل سمجھتا ہوں. اور پھر یہ خالی خیالی بات نہیں تھی، حضرت اس کی مثال بھی دیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ شاہی جلاد کو یہ حکم دے کہ شہزادے کو کوڑے مارو. اب وہ جلاد ہے، شاہی جلاد ہے، لیکن بادشاہ کا حکم ہے کہ وہ شہزادے کو کوڑے مار رہا ہے. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ عین اس حالت میں اگر کوئی اس جلاد سے پوچھے، جبکہ وہ کوڑے مار رہا ہے، کہ کیا تو اس شہزادے سے افضل ہے، کیا تو اس شہزادے سے بہتر ہے، وہ یہی کہے گا کہ نہیں، شہزادہ مجھ سے افضل ہے، لیکن حکم شاہی کی تعمیل میں ایسا کر رہا ہوں، لیکن شہزادہ مجھ سے افضل ہے، کہ مستقبل کا بادشاہ اس نے بننا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اسی طرح سے لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، اس لیے مواخذہ کرتا ہوں، ورنہ میں اللہ کی تمامی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر اور گھٹیا سمجھتا ہوں. یہ ہمارے اکابر تھے. اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ نفرت، حقارت، اور اس کو پھیلانا، اس کو بڑھانا، بجائے اختلاف کو کم کرنے کے اختلاف کو بڑھانا. اور یہی اس چیز کی علامت ہے، تکبر کی، بڑائی کی، عجب کی، کہ آدمی یہ تکبر کے اندر مبتلا ہے. اگر اس کی نظر اپنے اوپر ہوتی تو کبھی کسی کے عیب کو نہ کھولتا. اسی لیے فرمایا مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کسی کی ایک خرابی آپ کو نظر آئے، خرابی سے مبرہ تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے. تو اگر کسی انسان کی ایک خامی آپ کو نظر آتی ہے، ایک برائی نظر آتی ہے، تو اس سے بدگمانی نہ کرو، بلکہ اپنی 10 خرابیوں کو سوچو، اپنی 10 خرابیوں کو سوچو. اس کے اندر ایک خرابی ہے، میرے اندر 10 خرابیاں ہیں. جب 10 خرابی میرے اندر ہیں تو ظاہر ہے میں اس سے زیادہ برا ہوں، اور جب میں زیادہ برا ہوں تو پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے کسی سے نفرت کا اظہار کروں. اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان کسی کی برائی کو دیکھے تو کبھی کسی کی برائی کو گاتا نہ پھیرے، اسے رسوا نہ کرے، بلکہ اس کی پردہ پوشی کرے، اس کے عیب کو چھپا لے. اور کسی کے عیب کو چھپا لینا، کسی کو رسوا نہ کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، کہ ایسا ہے جیسے کسی زندہ درگور کی جان بچا لینا، کسی کے عیب کو چھپا لینا. اور جب آج ہم دنیا میں کسی کے عیب کو چھپائیں گے، یہاں کسی کی ستاری کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہماری ستاری کرے گا، اور وہاں ہم اس بات کے زیادہ اہل ہوں گے، مستحق ہوں گے، ہم چاہیں گے کہ ہماری ستاری کی جائے. آج ہماری زندگی کے اترے پترے نہ کھولے جائیں، اگر آج سب کچھ کھل گیا تو ساری مخلوق کے سامنے کتنی رسوائی ہوگی. اس لیے بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے کہ کبھی دنیا کے اندر اپنے کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھنا چاہیے، نہ معلوم. اور پھر اعتبار تو خاتمے کا ہے نا، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسے ہوگا. ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، بادشاہت کو چھوڑا, فقیری اختیار کی, جنگل میں جا کر جھونپڑی ڈال لی, اللہ کی عبادت میں لگ گئے. ایک مرتبہ وزیر آیا اور وزیر نے آ کر کہا کہ حضرت کہاں یہ مشقت کی زندگی میں آپ پڑے ہوئے ہیں, محل تھا, آرام تھا, ملازم, خادم, حشم خدم, سب کچھ عیش و عشرت چھوڑ کر یہاں آ گئے. چلے, وہ آپ کی بادشاہت آپ کا انتظار کر رہی ہے, وہ تخت و تاج آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا, ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے, بھائی مجھے ایک فکر ہے, میری اس فکر کا تم علاج کر دو, میری وہ فکر تم دور کر دو, بس میں چلنے کے لیے تیار ہوں. تو وزیر خوش ہوا کہ کوئی شاید دنیا کی کوئی فکر ہوگی تو کیا مشکلیں دور کر دیں گے. حضرت نے فرمایا کہ میری فکر یہ ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, اور اس دن یہ اعلان ہوگا, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, کہ ایک فریق, ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے اور ایک جماعت دوزخ میں جانے والی ہے, تم مجھے یہ بتا دو کہ میں کون سی جماعت میں ہوں گا. کہا کہ حضرت یہ تو مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا, میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. فرمایا, بس پھر میں بادشاہت کو قبول کرنے سے معذور ہوں. اگر آج ہم اتنا ہی سوچ لیں کہ اس قیامت کے میدان میں ہم کون سی جماعت میں ہوں گے, کہ جب اعلان ہوگا وامتاز الیوم ایھا المجرمون, کہ دنیا میں تو ملے جلے رہے لیکن آج مجرموں نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ, تو سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی جماعت کے اندر ہوں گے, کس بات پر ہم ناز کرتے ہیں, کس بات پر اختلاف کرتے ہیں, کس بات پر لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں, نفرتوں کو بانٹتے ہیں. کبھی اپنے بارے میں سوچنا تو چاہیے کہ آخر میں کون سی جماعت میں ہوں گا, میرا انجام کیا ہوگا. پھر وہی بات کہ اعتبار خاتمے کا ہے, اور ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی نیکی کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور آخر میں کوئی ایسی غلطی کر لیتا ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے لیکن آخر میں کوئی ایسی نیکی اس سے ہو جاتی ہے کہ جنت کے درجات پا لیتا ہے. کس کو حقیر سمجھ سکتے ہیں, کس کے بارے میں غلط رائے قائم کر سکتے ہیں. بھائی اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے, اس نفس کے مقائد کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ نفس تو ہمیشہ بری بات سجاتا ہے, یہ نفس انسان کو اپنا معتقد بناتا ہے, اس کی خوبیوں کو سامنے لے کر آتا ہے کہ تو ایسا تو ایسا, اور غلط بات کی بھی تاویل پیش کر دیتا ہے. اور اس کا حل یہی ہے کہ اللہ والوں کے قدموں میں آ کر بیٹھو, وہاں صحیح آئینہ ملتا ہے, اس آئینے میں صحیح چہرہ نظر آتا ہے, جس چہرے کو حسین و جمیل سمجھ رہے ہوتے ہیں اس میں تو سدھا داغ دھبے لگے ہوئے ہیں. پھر وہاں فکر ہوتی ہے کہ چہرے کو صاف کیا جائے, اس اندر کی خرابیوں کو دور کیا جائے, اور آج اللہ والوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا وجہ کہ اپنے معتقد بنے ہوئے ہیں, آج اپنے کو بڑا سمجھ لیا اور اپنے بڑوں سے مستغنی ہو گئے. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ کبھی اپنے بڑوں سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے. کیا بیٹا کبھی باپ سے مستغنی ہو سکتا ہے, شاگرد کبھی استاد سے مستغنی ہو سکتا ہے, کبھی مرید اپنے شیخ سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جس دن اس نے اپنے کو مستغنی سمجھ لیا, یعنی اب مجھے اپنے بڑے کی ضرورت نہیں, مجھے باپ کی ضرورت نہیں, استاد کی ضرورت نہیں, مجھے شیخ کی ضرورت نہیں, یعنی اب تو میں خود اتنا بڑا ہو گیا نا, اپنے کو مستغنی سمجھ لیا. فرمایا کہ وہی دن اس کی بربادی اور ہلاکت کا دن ہے, کہ جب اپنے بڑوں سے ہی اپنے کو مستغنی سمجھ لے. تو کہاں ہے ہمارے اندر وہ وفا, کہاں ہے ہمارے اندر کی وہ محبت جو ہم اپنے بڑوں کے قدموں میں بیٹھ کر اور ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے؟ کیا اس وفا اور محبت کا یہی تعلق ہے کہ وہ تو ہم سے وفا کر کے گئے اور ہم کس بے وفائی کے راستے پر چل پڑے کہ اپنے بڑوں کی ساری قربانیوں کو فراموش کر دیا؟ سوچنا چاہیے, لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں, ہم کسی تعمیر میں لگے ہیں یا تخریب میں لگے ہیں, اور تعمیر دوسروں کی نہیں ہے, تعمیر اپنی ہے, اپنے باطن کی تعمیر ہے، اپنے باطن کو بنانا اور سنوارنا ہے. ابھی تو اپنا باطن ہی نہیں بنا سنوارا تو دوسروں کو کیا بنائے گا، دوسروں کو کیا سنوارے گا. اس لیے بھائی ہمیں بہت ہی سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. سب سے بڑا سبق جو ہمارے اکابر کی زندگیوں سے ملتا ہے وہ عاجزی اور تواضع کا ملتا ہے، اپنے کو مٹانے کا ملتا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ سے پیغام بھیجا کہ بھائی مولوی رشید احمد اتنا عرصہ گزر گیا آپ کی کوئی خیریت ہی نہیں ملی. تو وہاں سے ہندوستان سے خط لکھا اور خط میں کیا لکھا، حضرت میرا کوئی حال ہو تو میں عرض کروں، بس اتنی سی بات ہے کہ امور شریعت امور طبیعت بن گئے ہیں. اتنی سی بات ہے، یعنی اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے کہ امور طبیعت وہ ہوتے ہیں جو انسان کی فطری ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ ساری اس کی ایک امور طبیعت ہے، یعنی گویا کہ شریعت طبیعت بن چکی ہے. اور دوسری بات فرمائی، تحریر فرمائی، فرمایا کہ مدح و ذم برابر ہو گئی ہے، مدح و ذم برابر ہو گئی ہے. یعنی لاکھ کوئی تعریف کرے تو دل خوش نہیں ہوتا، اور کوئی کتنا ہی برا کہے کتنی ہی مذمت کرے تو دل رنجیدہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے اکابر تھے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا اور جواب میں کیا لکھا کہ فقیر کا بھی یہی حال ہے، فقیر کا بھی یہی حال ہے. آپ اندازہ لگائیے، ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری برائی نہ کرے، اور اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے ہمارے خلاف کوئی بات کر دی تو بس اسی دن سے اس سے عداوت دل میں آ گئی، بغض دل میں پیدا ہو گیا، اور چاہے وہ جھوٹی بات ہو سنی سنائی بات ہو، جھوٹی اور سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں، جی فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، اور اس سے دل میں عداوت آ گئی، اب جو ہے اس کی ٹرول شروع ہو گئی فیس بک پر بھی سوشل میڈیا پر بھی. آپ اندازہ لگائیے، سنی سنائی بات پر. اور حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. تو آج اگر کوئی ہماری مذمت کر دے، برائی کر دے، ہمیں برداشت نہیں ہوتی. یہ برداشت نہ ہونا، یہ عدم برداشت تکبر اور بڑائی کی علامت ہے، اور یہ تکبر اور بڑائی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ام الخبائث ہے، ام الامراض ہے، تمام برائیوں کو خرابیوں کو جنم دینے والی یہ ماں ہے. کہ جتنی خرابیاں جتنے اخلاق کا بگاڑ انسان کے اندر آتا ہے اس کی جڑ تکبر سے ملی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ جو محنت اللہ والوں کو کرنی پڑتی ہے اس تکبر کو نکالنے پر کرنی پڑتی ہے، اور عجیب عجیب انداز میں اس کی لہریں انسان کے اندر سے اٹھتی ہیں. کیوں کسی سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے؟ اپنی بڑائی پیش نظر ہوتی ہے. کیوں کسی کی بات کا برا لگتا ہے؟ اپنی بڑائی پیش نظر ہوتی ہے. تو بھائی اس بڑائی کو اندر سے نکالو، اس انا کو اندر سے مٹاؤ. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ایسا مٹا دے کہ رنگ و بو بھی ختم ہو جائے، یعنی مٹے ہوئے کو یہ بھی پتا نہ چلے کہ میں مٹا ہوا ہوں. اور ہو میں ایسا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. یعنی کمال کس چیز میں پیدا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں. اور ذاکر جب ذکر میں کمال حاصل کرتا ہے، کمال سے مطلب ایک ملکہ یادداشت اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، ذکر کرتے کرتے ذکر ایسا رگوں پہ میں راسخ ہو جاتا ہے، سرائیت کر جاتا ہے، کہ پھر ذاکر کی ذات بھی بیچ سے ہٹ جاتی ہے، مذکور باقی رہ جاتا ہے کہ ہو میں ایسا کمال پیدا کر ہو تو رہے تو نہ رہے. تو بھائی یہ برا لگنا علامت تکبر کی ہے. بیوی کوئی بات کہتے برداشت نہیں ہوتی، شوہر آپے سے باہر ہے، گھر میں فساد، اچھے بھرے ماحول کو آگ لگا دی، نہ چاقی قطع کلامی، مہینوں گزر کے بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں، جھکنے کے لیے آمادہ نہیں. ارے بھائی اگر معذرت کر لے گا تو کیا ہو جائے گا، کون سی شان گھٹ جائے گی؟ اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو معذرت میں پہل کرے، آگے بڑھ کر معذرت کرے، یہ نہیں کہ دوسرے کی معذرت کا انتظار کرے. جی میں کیوں جھکوں، پہلے اس کو جھکنا چاہیے، اس کو پہلے معافی مانگنی چاہیے. نہیں، اللہ کو یہ بندہ پسند ہے کہ جو معذرت میں، معافی میں پہل کرے، یہ اللہ کو پسند ہے. اور پھر یہ بھی ایک نفس کا دھوکہ ہے. نفس کہتا ہے کہ ارے تو نے معافی مانگ لی، تو تو چھوٹا ہو جائے گا، تو تو نظروں سے گر جائے گا. تو بھائی جو معافی مانگتا ہے، معافی مانگنے سے کبھی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی نظر میں اور معزز ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں اور محترم ہو جاتا ہے. اب ہم اپنے نفس کی نظر میں معزز بننا چاہتے ہیں یا اللہ کی نظر میں معزز بننا چاہتے ہیں، ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی نظر میں معزز ہونا چاہیے، تو پھر اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھو، نیک گمان رکھو، اپنی خرابیوں کو پیش نظر رکھو. کبھی کسی سے عداوت پیدا نہیں ہوگی، کبھی کسی کا برائی سے ذکر نہیں ہوگا. اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھنا، یہ ہمارے سلوک کی سلسلے کی سب سے پہلی تعلیم ہے. کہ اگر پہلے ہی سبق یاد نہ کیا، اسی سبق پر عمل نہ کیا، تو آگے یہ کیا بڑھے گا، آگے ترقی یہ کیسے کرے گا؟ خالی یہ نہیں کہ بس لا الہ الا اللہ کی ضربے لگا لی اور سوچا کہ اللہ کا ولی ہو گیا. نہیں، ابھی تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، ابھی تو اپنی خود بینی کے اندر مبتلا ہے، خود رائی کے اندر مبتلا ہے. اس خود بینی کے ساتھ کیسے تو اللہ کا تعلق پائے گا؟ تو مدح و ذم برابر ہو جائے، کوئی لاکھ تعریف کرے، کسی کی تعریف سے دل خوش نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو یہی سوچنا چاہیے کہ کسی اچھائی کی، کسی خوبی کی تعریف کر رہا ہے نا، اور وہ خوبی انسان کی ذاتی نہیں ہوتی، خوبی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، وہ اللہ کی اس عطا کی تعریف کر رہا ہے، آپ کی تعریف نہیں کر رہا، اور یہ نفس پھول رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ جی میری بڑی تعریف ہو رہی ہے، میری واہ واہ ہو رہی ہے. اپنے نفس کی نگرانی سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ مارے آستین ہے، آستین کا سانپ ہے، یہ ڈسنے میں دیر نہیں کرتا. اور کوئی کتنی مذمت کرے تو یہی سوچنا چاہیے، بھائی جتنا یہ مجھے برا کہہ رہا ہے، اسے کیا معلوم، میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں. زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، زندگی کی گاڑی جو ہے نا روانی سے چلنے لگے گی، پھر اللہ کے تعلق میں ترقی ہونے لگے گی. اللہ کے تعلق میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہی تو رکاوٹ ہے کہ مخلوقات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم تیری میری کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنی کو بھولا ہوا ہے اور تیری میری میں لگے ہوئے ہیں. آج بھی میں، آج یا کل میں نے سنایا تھا نا، ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ وہ شعر پڑھا کرتے تھے پرانی اردو کا، کہ دھن رے دھنیا اپنی دھن، پرائی دھن کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں کہ بنولے اپنی روئی کے بنولے چن. کہ تیرے اندر ہی کتنی ملاوٹ ہے، تیری روئی کے اندر کتنے بنولے ہیں بھائی، تو اپنی روئی کے بنولے چن. تو کیوں پرائے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کے اندر کیا خامی ہے، کیا خوبی ہے؟ اپنے آپ کو پہلے دیکھ، اپنی دھن کے اندر لگا رہے. دھن رے دھنیا اپنی دھن، کہ جب وہ روئی کو دھننے والا دھنتا ہے نا، یہاں تو کسی نے نہیں دیکھا، ہندوستان میں یہ کام ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے، تو وہ اس کی نظر اسی پر ہوتی ہے، وہ دھن رہا ہوتا ہے، اپنی دھن میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو دھن رے دھنیا اپنی دھن، پرائی دھن کا پاپ نہ پن. کہ اگر تیری نظر دوسرے پر چلی گئی کہ وہ دوسرا کیا کر رہا ہے، تو تیری روئی کے اندر خامی رہ جائے گی، تیرا کام ناقص ہو جائے گا. تو اپنے نقص کو دور کرنے کے لیے اپنے اوپر ہی نظر ہونی چاہیے، دوسروں پر نظر نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنی فکر خود کرے، آپ اپنی فکر خود کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کا فکر عطا فرما دے، اور جو بڑے، جس راستے پر ہمیں ڈال کر گئے، جس راستے پر ہمیں چھوڑ کر گئے، وہ محبتوں کا راستہ تھا، وہ چاہتوں کا راستہ تھا، وہ اپنائیت کا راستہ تھا. کاش کہ ہم اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیں، ہم محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، نفرتوں کو پٹانے والے بن جائیں، اور اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھنے والے بن جائیں، نیک گمان. اور اگر بدگمانی ہو تو اپنے نفس کے ساتھ ہو، اپنے آپ سے ہو کہ میں سب سے برا، باقی سب مجھ سے اچھے ہیں. یہی ہمارے بڑوں کی تعلیم ہے، اور اس در سے، اس گھر سے یہی سبق ملا ہے. اگر اس در سے، گھر سے وفا ہے، تو بھائی پھر سبق بھی یاد ہونا چاہیے. اس سبق کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے ایسی ہستی کو دیکھا ہے جو مجسم محبت تھے، محبتوں کو لٹانے والے، محبت کے جام پلانے والے. تو کیا وہ محبتوں کے جام پی کر اسے بلا دو گے؟ جس نے محبت کا جام پیا ہے کیسے محبت کو بلا سکتا ہے؟ اور اللہ والوں کی تو نظر جس پر پڑی ہے نا، وہ نظر بھی بڑی کام کی ہوتی ہے، وہ نظر بھی خالی نہیں جاتی. مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک جگہ جنگل میں کوئی پرانی سی ٹوٹی پھوٹی سی مسجد ہے اور اس میں کچھ ایسے نشئی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو شیخ نے کہا کہ ارے شیطانوں کو دیکھنا تو ہی دیکھو یہ شیطان یہاں پر بیٹھے ہیں. بس شیخ تو یہ کہہ کر آگے نکل گئے, مرزا صاحب پیچھے رہ گئے. شیخ نے پوچھا کہ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ مرزا صاحب سب کو لیے چلے آ رہے ہیں. پوچھا کہ مرزا صاحب کہاں تھے؟ کہا جی حضرت آپ نے جو ان کو دیکھا تھا تو آپ نے تو یہ بات کہی تھی, لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ میرے شیخ کی نظر جسے پڑی ہے وہ نظر خالی نہیں جائے گی, اس لیے میں ان کے پاس جا کر بیٹھا, ان پہ توجہ ڈالی, اب ان سب کو آپ کے دامن میں لے آیا ہوں. تو بھائی یہ محبتوں کا سبق ملا ہے, محبتوں کے جام پیے ہیں, نفرتوں کے نہیں پیے. یہاں سے جوڑ پیدا ہوتا تھا, یہاں سے توڑ پیدا نہیں ہوتا تھا, یہاں پر اتفاق ملتا تھا, اختلاف نہیں ملتا تھا. تو ہمیں اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ مجھے بھی ہم سب کو اس سبق کو یاد کرنے والا بنائے, اور آپس میں جڑنے والا, محبتوں کو پھیلانے والا, نفرتوں کو مٹانے والا بنائے, اور ایک دوسرے کا اللہ اکرام کرنے والا بنائے. دلوں میں سچی محبت الفت اللہ ہمیں عطا فرما دے, خیر خواہی اللہ ہمیں عطا فرما دے. صحابہ کے زمانے میں کیسی خیر خواہی تھی کہ ایک گھر سے کوئی صدقہ چلتا تھا وہ لوٹ کر واپس اسی گھر میں آ جاتا تھا, پورے مدینے سے گھوم کر ہر آدمی دوسرے کو ترجیح دیتا تھا. اللہ یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرما دے. یہ ہماری بڑوں کی تاریخ ہے, اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. تو اللہ یہ ہمیں سبق یاد کرا دے, اور اللہ بھول سے غفلت سے ہمیں بچائے, اور عالم برزخ میں جو ہمارے بڑے چلے گئے اللہ ان کی آنکھوں کو ہماری جانب سے ٹھنڈک اور راحت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت دعا آپ کرا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام, أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا, اللهم ألف بين قلوبنا, اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة, أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين, توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. یا رب زدنا علما والحقنا بالصالحین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اس جگہ کی برکات یا اللہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ اس جگہ پر جو روحانی باطنی معنوی برکات ہیں، اے اللہ ایک مرد قلندر یہاں پر تھا اس کی جو برکات ہیں، اے اللہ وہ برکات ہمیں عطا فرما، اے اللہ ان کی نسبتوں سے ہم یہاں پر جمع ہیں، اے اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھنے والا بنا، اے اللہ وہ جس مشن کو چھوڑ کر گئے، اے اللہ اس مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو تعلیمات وہ دے کر گئے ان تعلیمات پر ہمیں چلنے والا بنا، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں پشیمان ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے اکابر کی تعلیمات کو چھوڑا، اے اللہ ہم نفسانیت پر چل پڑے، اے اللہ ہم نفرتوں کو پھیلاتے رہے محبتوں کو مٹاتے رہے، اے اللہ یہاں سے تو محبت کے جام پلائے جاتے تھے، اے اللہ تو ہمیں ان سے وفا کا تعلق نصیب فرما، عالم برزخ میں یا اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، اے اللہ ان پر کروٹ کروٹ اپنی رحمت کی نور کی بارش فرما، یا اللہ ہم اپنے بڑوں کا اپنے اکابر کا کوئی حق ادا نہ کر سکے، ان کی عظمتوں کا ان کی محبتوں کا ان کی شفقتوں کا ان کی عنایتوں کا، یا اللہ تجھ سے ہم ملتجی ہیں، اے اللہ ان کی شایہ نشان انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، اعلیٰ علیین میں خاص درجات قرب عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں ایسا ان کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنا کہ برزخی توجہات اور فیوزات اور دعوات یا اللہ وہ ہمارے شامل حال رہیں، عالم برزخ میں یا اللہ انہیں راحت اور خوشی حاصل ہو، ہماری جانب سے یا اللہ کوئی رنج نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ تکبر یہ بڑائی یہ عجب یہ خود پسندی، یا اللہ جس نے ہمیں تباہ و برباد کیا، ہمارے اخلاق کو تباہ کر دیا، یا اللہ کردار کو تباہ کر دیا، یا اللہ اختلاف کو پیدا کر دیا، اے اللہ اب تو تیرا بننا چاہتے ہیں، یا اللہ جیسے ہمارے بڑوں کو ہم نے دیکھا، یا اللہ اس کو کوئی ذرہ عاجزی توازو کا یا اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اپنی رضا کے لیے مٹنا نصیب فرما دے، چھوٹے بن کر رہنا ہمیں عطا فرما دے، بڑائی سے بچا لے بڑے بول سے بچا لے، یا اللہ دوسروں سے کی اکرام کی توفیق ہمیں عطا فرما دے، نفرت اور حقارت سے یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھنے والا بنا اور اپنے نفس سے بدگمان رہنے والا بنا، یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے متعلقین اہل خانہ اور یا اللہ جو بھی خواتین یا اللہ اس آواز کو سن رہی ہیں، اے اللہ تو سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو جانتا ہے، یا اللہ سب کے نیک ارادوں کو غیب سے پورا فرما، اپنی تائید و نصرت کو شامل حال فرما، سب کے رزق اور اعمال میں یا اللہ برکتیں عطا فرما، یا اللہ سب کے گھر بار میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے بیماریوں سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ اکرام مسلم کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا، والدین کی دعائیں لینے والا بنا، یا اللہ خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، ناگواریوں پر صبر کرنے والا بنا، خوشگواریوں پر شکر کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں توکل بھی عطا فرما، یا اللہ تفویض بھی عطا فرما، رجا بھی عطا فرما، یا اللہ محبت اور شوق سے ہمارے دلوں کو بھر دے، دلوں سے اجنبیت کو قساوت کو دور فرما دے، دلوں کی ظلمت اور کدورت کو یا اللہ نکال دے، یا اللہ دلوں میں نرمی عاجزی زاری پیدا فرما دے، یا اللہ اس انا کو مٹانے کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کے قدموں میں جانے کی توفیق عطا فرما، اپنے عیوب کی اصلاح کا فکر عطا فرما، اے اللہ زندگی بھی نیکی اور تقوی والی عطا فرما، اپنے ذکر والی عطا فرما، یا اللہ موت بھی اپنے استحضار والی عطا فرما، اور یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، قبر کی تنگی سے اندھیرے سے عذاب سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، یا اللہ جیسے یہاں ستاری فرمائی یا اللہ وہاں بھی ستاری فرما، یا اللہ نہ یہاں رسوا فرما نہ وہاں رسوا فرما، اے اللہ تو اپنی ستاریت کی چادر میں ڈھانپ لینا، اے اللہ تو ہمیں رسوا نہ فرمانا، یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، یا اللہ سوائے ندامت کے پشیمانی کے، یا اللہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، یا اللہ تیرے پیاروں کی نسبت ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اے اللہ تو اس کی لاج رکھ لینا، اے اللہ تو اس کی لاج رکھ لینا، یا اللہ اپنے دامن رحمت میں ہمیں پناہ عطا فرما دینا، ستاریت کا معاملہ فرمانا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا اللہ ہمیں عطا فرما، اور آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ بلا حساب کے عطا فرما، اے اللہ اگر ہمارا حساب کھل گیا، اے اللہ ہم تو حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ بلا حساب کے تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ بلا حساب کے جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، دوزخ سے یا اللہ نجات عطا فرما، دوزخ کے عذابوں سے یا اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ دوزخ سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ایسے اعمال کی اقوال کی احوال کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا ذریعہ بن جائیں، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں، یا اللہ ایسے اقوال سے احوال سے اعمال سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما جو تیری ناراضگی کا ذریعہ بن جائیں، جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے، جو جنت سے محرومی کا ذریعہ بن جائے، اے اللہ اپنے خاتمے کا ہمیں فکر عطا فرما اور اس کی تیاری میں لگنے والا بنا، اے اللہ ہم دوسروں کی فکر میں پڑھ کے اپنے آپ سے غافل ہو گئے، اے اللہ تو ہمیں اپنا فکر عطا فرما دے، اپنی موت کی تیاری کا فکر عطا فرما دے، اپنی قبر اور حشر کا فکر عطا فرما دے، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اے اللہ والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، سب کی اولادوں کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، یا اللہ کسی کی اولاد کو اس کے لیے آزمائش نہ بنا، امتحان نہ بنا، یا اللہ سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ ہر قسم کی مہنگائی اور گرانی کے عذاب سے لوگوں کو نجات عطا فرما، یا اللہ خلق خدا پریشان ہے، اے اللہ تو سب کے ساتھ اپنی تائید اور نصرت کو شامل فرما، اے اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں یا اللہ آسانی عطا فرما، یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں اس بستی میں اس ملک میں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اے اللہ سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین آمین برحمتک یا